الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على حبيب الكبرياء سيد الانبياء شمس الاتقياء بدر العرفاء سيدنا ونبينا ومولانا احمد المجتبى محمد المصطفى عليه التحية والصلاة وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أهل الكرم والوفاء إلى يوم القيامة ويوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. انتهائي واجب الاحترام معتكفين حضرات اور عزیز بزرگوں اور جوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کا بہت کرم ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک ہمیں ایک بار پھر صحت و تندرستی کے ساتھ عطا فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اس مبارک مہینے میں، جنہیں اس آخری عشرے میں اعتکاف کی توفیق دی ہے، یقیناً وہ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مستجاب دعوات فرمایا ہے کہ جو معتکف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں اثر پیدا کروا دیتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ بھی صحابہ کرام کے معاملات سے ثابت ہے کہ غیر معتکف معتکف سے اپنے حق میں دعا کروایا کرتے ہیں. آپ دعا کریں ہمارے تو یقیناً یہ عشرہ اس اعتبار سے ایک خاص امتیازی مقام رکھتا ہے، اور جو اس عشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا فرمایا اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہ بھی دوسرے تمام مسلمانوں میں، دوسرے روزہ داروں میں، دوسرے نمازیوں میں، دوسرے تسبیح پڑھنے والوں میں ممتاز ہوتے ہیں. ان کی حیثیت بڑی جداگانہ. آج کیونکہ یہ شب بڑی اہمیت والی شب ہے، اور اس شب کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کی نشانی قرار دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ وہ شب کہ جس وقت اے علی تمہارے سر پر ایک شقی تلوار سے ضرب لگائے گا اور تم اللہ کی نشانی ہو اور تمہیں ختم کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ دوسرا شقی ہوگا. سب سے پہلا شفیع وہ ہے کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو جو کہ پہاڑ سے برآمد ہوئی تھی معجزے کی صورت میں، تو اس اونٹنی کو جس نے نقصان پہنچایا تھا اس کی چونچے کاٹ دی تھی، یعنی اس کے پیر کاٹ دیے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی شفیع قرار دیا. اور جو حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم ان پر تلوار سے ضرب لگائے، اسے بھی شفیع قرار دیا. اور اس کی شرح میں بہت سی باتیں مختلف بزرگوں نے بیان کی ہیں، اس میں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی اللہ کی نشانی تھی جو اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے چچا جناب ابو طالب سے ایک بچے کو گود لے کر اپنے گھر میں پرورش کے لیے رکھا تھا، تو یہ بھی اللہ تعالی کی نشانی بن گیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کا انتخاب، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ حبیب خدا کا انتخاب. آپ کی جو شان ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو آپ کی ذات میں بردباری اور سنجیدگی اور دین اسلام کی حمیت اور غیرت، اور جس طرح آپ نے دین کی خدمت انجام دی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے حضور کو اپنا مرکز و محور مانا ہے، کوئی کام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے بغیر کبھی نہیں کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا قریب رہے کہ جب نزول قرآن کا آغاز ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا آنا اور جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان اقدس میں، یہ سلسلہ بھی قائم تھا، تو حضرت علی مختلف فرشتوں کی آمد پر ان کی آہٹوں سے ان کو پہچانتے تھے، آہٹوں سے پہچانتے، اور حضرت علی اس آدمی میں ایک کمال یہ بھی اللہ تعالی نے رکھ دیا تھا کہ ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی آواز سن سکتا ہے، لیکن جب فرشتے اترتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس میں اجازت لے کر حاضر ہوتے تھے، حضرت جبرائیل ہو یا حضرت میکائیل ہو، اور وہ جو آپس میں گفتگو کرتے تھے تو وہ تمام گفتگو ایک ہی وقت میں حضرت علی سنتے تھے اور یہ بتا سکتے تھے کہ یہ کس کا لب و لہجہ ہے، یہ کلام کس کا ہے، یعنی کس فرشتے کا، اور یہ والا کلام کس فرشتے کا. اب دیکھیں نا، لوگ اگر جمع ہو، آپ جمع ہیں، آپ اگر ایک ہی ساتھ بولنے لگ جائیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن حضرت علی اس کو سمجھا کرتے، اور صرف یہ نہیں کہ سمجھ لے لیں، بلکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اتنے فرشتے جمع ہو کر جو بات کر رہے ہیں یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو کس کا کیا لب و لہجہ ہے اور کس نے کون سا کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا، یہ بڑے مرتبے کی بات ہے. اور یہ سب آغوش نبوت کی عطا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تربیت فرمائی، اپنے ساتھ رکھا، اپنی گود میں رکھا، اپنے بستر پہ سلایا، اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، اپنی زبان حضرت علی کو چوسنے کے لیے دی، حضرت علی کے سر پر، سینے پر، کندھوں پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے لمس رہے، جس کی وجہ سے حضرت علی کہتے ہیں جب بھی مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیتے میدان جنگ میں جانے کے لیے، تو جب میں آگے بڑھتا تو حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل وہ دونوں میرے دائیں اور بائیں آئے، دونوں میرے دائیں اور بائیں، اور اس کی شرح میں بھی بعد میں یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ یہ خواہش رہی، ہمیشہ یہ آرزو رہی کہ علی جب بھی میدان جنگ میں جائیں تو سلامتی کے ساتھ میرے پاس واپس آئیں، یہ حضور کی ہمیشہ آرزو رہی۔ تو اسی آرزو کی تکمیل کے لیے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل دونوں دائیں بائیں ساتھ آئے، تاکہ وہ مولا کائنات کی حفاظت کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی قسم کا کوئی رنج نہ ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضی حیدر کرار کرم اللہ تعالی عز الکریم، آپ کے بہت سے الفاظ اور آداب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر حضرت علی کو کہا گیا، حیدر حضرت علی کو کہا گیا، اور کرار یہ بھی حضرت علی کو کہا گیا۔ آپ کی اصل میں جو کنیت تھی وہ ابو الحسن، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آپ کو ایسے ہی زمین پر لیٹے ہوئے ملاحظہ فرمایا اور کچھ ہوا تیز تھی تو مٹی آپ کے جسم مبارک پر، آپ کے لباس پر آ رہی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اے ابو تراب اٹھو، تو حضور کے اس فرمانے کے نتیجے میں ابو الحسن کنیت پر ابو تراب آپ کی یہ کنیت جو ہے غالب آئی۔ زیادہ تر آپ کو لوگ ابو تراب ہی کنیت سے جانتے اور پہچانتے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی بارک وسلم نے آپ کی شان کو جو بیان فرمایا تو مختلف انداز میں اور اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں تو یہ تقریباً کوئی 350 کے لگ احادیث جو کہ صحت کے اعتبار سے بالکل صحیح اور اس میں کوئی سقم نہیں مل رہا، بڑے بڑے محدثین نے ان روایات کو جمع کیا اور نقل کیا ہے، اور اتنی فضیلت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سوا کسی اور کے لیے کلام نہیں کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ ہے وہ 300 سے زائد، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہ کچھ اعزازی ایسے کلمات فرمائے ہیں کہ جو ان کی شان کو اور ان کی عظمتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کے لیے بھی جو کچھ فرمایا وہ آپ کی عظمتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس طرح رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ کا جو کلام ہے قرآن مجید، اس قرآن مجید کی عظمتیں اپنی جگہ، لیکن یہ کلمہ جو سرکار نے فرمایا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، یعنی علی کی شان کو قرآن بیان کرتا رہے گا اور قرآن کے مقام و مرتبے کو اور قرآن کی عظمتوں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے علی اپنا کردار بھی ادا کرتے رہے گا۔ قرآن علی کی عظمتوں کو بیان کرتا رہے گا اور حضرت علی قرآن کی حفاظت، اس کی پاسبانی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے گا۔ اور یہ حقیقت گویا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی ہمارے سامنے ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اولاد علی آج بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ قرآن کی عظمت ہو، قرآن کی پاسبانی ہو، مضامین قرآن کی حفاظت و صیانت کا معاملہ آ جائے تو یہ، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے کے لیے فرمایا ہوا عترتی، اور دوسرے میرے اہل بیت، اور ان اہل بیت کے بارے میں یہ بھی فرما دیا کہ ہر نبی کی ذریت ان کی اولاد نرینہ سے جاری ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ذریت کو اولاد علی کے ذریعے جاری کیا۔ تو یہ سب حضور کے فرامین ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت علی کا جو کردار ان کی اپنی مبارک زندگی میں رہا دین کی حفاظت کے لیے، آج بھی اللہ تعالیٰ کے اس دین کی حفاظت اور پاسبانی کے لیے حضرت علی کی اولاد یا اہل بیت رسول یا اولاد رسول یا سید زادے آج بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرات کرم اللہ تعالی وجل کریم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں، اور اس اعتبار سے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آپ چچا زاد ہیں اور جناب ابو طالب کے فرزند ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو ایسے چچاؤں سے جو حضور سے عمر میں زیادہ بڑے نہ تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ، ان سے ایک مشورہ کیا کہ ہمارے جو بڑے چچا ہیں جو اب خاندان بنو ہاشم کے سرپرست ہیں، یعنی جناب ابو طالب، تو کثرت عیال کی وجہ سے وہ اپنے گھر کے معاملات کو معاشی اعتبار سے صحیح طور پر نہیں دیکھ پاتے ہیں اور جلدی ضعیف ہو گئے، بوڑھے بھی ہو گئے، خود مال تجارت لے کر سفر نہیں کر سکتے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے چچا کا ہاتھ بٹائیں۔ چنانچہ تینوں نے یہ مشورہ کیا اور اس مشورے کے نتیجے میں جناب ابو طالب کے پاس گئے، تو حضرت عباس نے جناب ابو طالب کے دو پوتوں کو جو حضرت عقیل کے بیٹے تھے، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل اس وقت صاحب اولاد تھے، تو حضرت عباس نے اپنے بھائی کے پوتوں کو اپنی کفالت میں لے لیا. سید شہزاد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بھائی کے ایک بیٹے جعفر طیار رضی اللہ تعالی انہیں اپنی کفالت میں لے لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے جناب ابو طالب کے حضرت علی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 4 سال کے تھے، اور بعض میں یہ ملتا ہے کہ 4 سال کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گود لی اور اپنے پاس رکھا. ام المومنین سیدہ فدیت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے دیکھ بھال کی، انہوں نے ان کا خیال کیا. تو بالکل ابتدائی زندگی اور خاص طور پر یہ جو 4 برس والی زندگی ہوتی ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. ہم اپنے طرز معاشرت میں بھی یہ طریقہ رکھتے ہیں کہ 4 برس کی عمر بچے کی ہو جائے تو ہم اس کو تعلیم کے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب اس کا ذہن علوم سے آراستہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے، لہذا اسی عمر میں بچے کو ہمارے یہاں دینی ادارہ ہو یا کوئی ہنر اور فن اور دنیا کی تعلیم کا ادارہ ہو تو اس میں داخل کرایا جاتا ہے. 4 سال کی عمر بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اسی عمر میں رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے حضرت علی کو گود لیا تھا، اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت کچھ اپنی درس گاہ سے اور اپنی جانب سے علوم و فنون سے آراستہ اور پیراستہ کیا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سے علوم، دین کے بہت سے علوم، اور پھر دین میں شریعت کے علوم اور طریقت کے علوم، ان سب کی منتہا حضرت علی کی ذات. یہ سب علوم حضرت علی پہ جا کر ختم ہو جاتے. سیدنا مولا کائنات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر چیز سکھائی سمجھائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر ایک فطری کمال بھی رکھا تھا کہ حق بات کو حق کر لینا، یعنی کیچ کر لینا، اور برائی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ شروع سے ان کے اندر موجود. چنانچہ روایت ملتی ہے اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بیان فرمائی تھی کہ جب ابھی حضرت علی کی ولادت نہیں ہوئی اور ولادت کچھ دنوں بعد ہونے والی تھی، تو ایسے عالم میں فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ میں ایک ضرورت سے بیت اللہ شریف گئی تو مجھے اپنی ضرورت یہ تھی کہ کسی معاملے میں فیصلہ کرنا تھا، تو میں نے جو طریقہ کار تھا جہالت کے زمانے کا، تو میں نے تیروں کو لے کر ان سے پال نکالا اور یہ تیر جو ہے یہ بتوں پر چڑھائے جاتے تھے، تو جیسے ہی میں بت کے قریب گئی اور تیروں کو ہاتھ لگا رہی تھی تو مجھے اپنے شکم میں تکلیف محسوس ہوئی، اور پھر جب میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں بتوں کو سجدہ کروں تو تکلیف بڑھ گئی، اتنی تکلیف بڑھ گئی کہ مجھ سے جھکا نہیں جا رہا، سجدہ کرنے کے لیے تو جھکنا پڑتا ہے، تو مجھ سے جھکا نہیں گیا اور میں مجبور یہ سمجھ کر کہ شاید مجھے رفع حاجت کی کوئی ضرورت ہے، تو میں جلدی جلدی بیت اللہ شریف سے نکل کر اپنے گھر آ رہا اور میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ وہ خود ہی قیاس کر کے کہتی ہے کہ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ ابھی بھی میرا بیٹا علی، اس کی ولادت نہیں ہوئی تھی اور یہ ابھی شکم میں تھا، اس علی نے، اس پیدا ہونے والے بچے نے اپنی پیدائش سے پہلے مجھے بتوں کے آگے جھکنے سے روک دیا۔ لیکن یہ کمال سیدنا علی مرتضیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ماں کو بت پرستی سے اور شرک سے روکنے کے لیے کیسا اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں، یہ حضرت علی کی آئی کیو ہے، اتنی تیز آئی کیو کام کر رہی ہے اور انہیں معلوم کہ میری ماں کیا کرنے جا رہی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے پوری تیاری کی، پورا اہتمام کیا۔ بت پرستی سے زمانے جاہلیت کی ہر قسم کی برائی، شراب، جوا، بدکاری، ان سب سے مولا کائنات کا کام بالکل پاک و صاف رہا اور ہمیشہ کیونکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کس پناہ میں ہی رہے تھے، حضور علیہ السلام باہر جا رہے تو ساتھ باہر چلے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے تو گھر میں الغرض کی اپنی مرضی سے کوئی انہوں نے زندگی نہیں دی۔ اور ایک بات میں نے یہاں پہلے بھی عرض کی تھی اور وہ بات میں عرض کرتا ہوں کیونکہ مجھے وہ بہت پسند آتی ہے، بات مختلف حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد جو میں نتیجہ نکالتا ہوں وہ میں اپنی ریسرچ کا، اپنی تحقیق کا وہ نچوڑ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عباس نے اپنے بھائی کے پوتوں کو لے لیا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ حضرت عباس کو کیا کہتے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے دادا جناب ابو طالب ان کو دادا کہتے تھے، دادا کے بھائی کو بھی دادا کہتے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سیدی شہدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت جعفر طیار کو گود لیا تھا، تو جعفر طیار کی یہ چچا تھا، تو لہذا چچا پہلے بھی کہتے تھے، اب اگر چچا کے گھر میں آ کر کے پل رہے ہیں تو تب بھی چچا کو چچا ہی کہہ رہے ہیں۔ مسئلہ تھا حضرت علی کے لیے کہ حضرت علی اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اپنے چچا صاحب بھائی کے گھر آ رہا ہے، تو اب کیا کہیں، بھائی جان کہیں، بھائی صاحب کہیں، عمر کا بڑا فرق ہے، کیا کہا جائے۔ تو حضرت علی نے اپنے لیے خود یہ انتخاب کیا کہ حضور علیہ السلام والسلام کو نہ نام سے مخاطب کرتے تھے، نہ بڑا بھائی کہتے تھے، نہ بھائی جان، نہ بھائی صاحب، کچھ نہیں، بس یہ کہا کرتے تھے کہ آپ میرے مولا، آپ میرے مولا۔ اور یہ ہمیں ایک حدیث شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام پر سورہ مدثر کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر اوڑھ کر اپنے حسن و جمال کی رانائی بکھیرنے والے محبوب کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ابلاغ دین کے لیے جو سب سے پہلا انتخاب کیا اس دعوت کو دینے کا، تو حضرت علی کو یہ فرمایا کہ علی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو چچا ہیں وہ تمہارے چچا ہیں، جو میری پھپھیاں ہیں وہ تمہاری پھپھیاں ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جاؤ تمام چچاؤں کے گھر پہ اور تمام پھپھیوں کے گھر پہ اور ان کو جا کر میری طرف سے دعوت دے دو، تاکہ وہ لوگ جب جمع ہوں اور پھر دسترخوان سجے کھانا وغیرہ کھا لیں تو میں اس کے بعد وہ مقصد بیان کروں جس کے لیے میں نے دعوت رکھی۔ تو حضرت علی جب گئے تو ہر دروازے پر جو چچا کا دروازہ تھا، پھپھی کا دروازہ تھا، اس پہ دستک دی اور دستک دے کر کے یہ کہتے کہ بھئی آپ کی دعوت ہے، آپ کو بلایا ہے۔ کس نے بلایا ہے؟ میرے مولا نے بلایا ہے، میرے مولا نے بلایا ہے۔ اور حضرت علی کا یہ مستقل طور پر پیارے آقا مدنی تاجدار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا پیار اور ایسی محبت اور ایسی عقیدت اور ایسا احترام کا جذبہ کہ جس کی وجہ سے وہ مولا کہتے تھے بڑے پیار کے ساتھ، تو دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا صلہ بھی عطا فرمایا۔ اور کیسا پیارا صلہ عطا فرمایا کہ حضرت علی نے حضور کو اس پوری کائنات کے مالک و مختار کو مولا بنایا، اور کائنات کے مالک و مختار نے حضرت علی کو اپنی ساری امت کے لیے مولا بنایا۔ یہ انعام ہے حضرت علی کے، یہ صلہ ہے حضرت علی کے لیے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار اور محبت اور عقیدت کی بنیاد پر انہیں عطا ہوا۔ تو اس طرح حضرت علی کا انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہایت ہی والہانہ اور نہایت ہی عقیدت اور احترام، خادمانہ اور غلامانہ جذبہ۔ ایسی بھی بعض روایات ملتی ہے کہ جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں دور گئے اور کبھی اجنبیوں سے واسطہ پڑا تو اجنبیوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے، جناب میسرہ بھی ساتھ رہتے تھے، جناب زید بن حارثہ بھی ساتھ رہتے تھے، تو اس طرح حضرت علی بھی ساتھ رہتے تھے، لیکن دیکھنے والا جو ہے وہ حضرت علی کو حضور کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے، حضور کے ساتھ رویہ رکھتے ہوئے جو دیکھتا تھا تو وہ یہ گمان کرتا تھا کہ یہ شاید آپ کا غلام ہے، یہ نوجوان آپ کا غلام ہے۔ اچھا جو واقعی خدمت کرتے تھے یا جو واقعی غلامانہ زندگی میں تھے، حضرت میسرہ ہو یا حضرت زید بن حارثہ ہو، تو ان کے لیے یہ بات نہیں ملتی ہے، لیکن حضرت علی کے لیے ایسی بات نہیں تھی، حضرت علی غلام نہیں تھے، لیکن ان کا غلامانہ انداز دیکھ کر اور خادمانہ انداز دیکھ کر، عاجزانہ انداز دیکھ کر کوئی بھی اجنبی یہ کہہ بیٹھا تھا کہ یہ شاید آپ کے غلام ہیں۔ دیکھیے کیسے بات، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں بڑی محبت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھا، پالا اور پوسا۔ ایسا انداز تو آج کل کیا میرا خیال ہے کبھی بھی شاید اولاد کا بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ رہا، یعنی خادمانہ انداز یا غلامانہ انداز، کیونکہ اولاد تو ضد کرتی ہے، ضد میں اصرار ہوتا ہے، ضد کے اندر بہت زیادہ اس اضطراب ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ جو ہے ایسا سلوک ہوتا ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ بچہ جو ہے یہ بڑا لاڈ والا بچہ ہے، یہ بچہ جو ہے ذرا ناز و نعم کا پلا ہوا بچہ ہے، ماں باپ سے ایسی یعنی خواہش کرتا ہے، ایسی ضد کرتا ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے نقریلا بچہ ہے، نقرے اٹھوا رہا ہے، کہا جاتا ہے۔ تو آج کل تو اولاد بھی خادمانہ اور غلام انداز اختیار نہیں کرتی، اور حضرت علی جو ہیں وہ آدمانہ اور غلامانہ انداز رکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عاجزی جو ہوتی ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کی بڑی اہمیت. جس میں جتنی زیادہ عاجزی ہوتی ہے اتنا ہی وہ علم کا، فن کا، ہنر کا، آداب زندگی کا گویا وہ ماہر سمجھا جاتا ہے. اس کے اندر یہ علوم بھرے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ عاجز ہے، وہ ظاہر نہیں کر رہا، تکبر نہیں کر رہا، وہ اپنے کسی علم پر گھمنڈ نہیں کر رہا. اور یہی بات تھی کہ حضرت مولا کائنات اس قدر عظمتوں کے بعد کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو حضرت علی نے کبھی بھی گھمنڈ نہیں کیا، کبھی کوئی تکبر نہیں کیا، کوئی غرور نہیں. ہاں لوگوں کی خدمت کے لیے پیش پیش رہے ہمیشہ. اور اگر یہ کہا کرتے تھے کہ سلونی سلونی مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے سوال کر لو، مجھ سے پوچھو، اب اس لیے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہا ہوں، مجھ سے سیکھ لو، پوچھ لو، تو یہ سکھانے کا تھا. اور یہ ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی رہبری کے لیے. اور حضرت علی ہمیشہ کسی بھی سوال کے جواب میں، چاہے سوال عوام کی طرف سے آ جائے یا سوال خواص کی طرف سے آ جائے، حضرت علی نے کبھی بھی دیر نہیں کی، فوری طور پر اس کا جواب دیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے ہمیشہ ہر اہم مسئلے میں حضرت علی سے مشورہ کیا، ہر معاملے میں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ اول ہیں اور حضرت علی سے ہمیشہ مشورہ کرتے رہے. حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں جو بغاوتیں رہی ہیں ان بغاوتوں کی وجہ سے مسلم افواج بڑی تعداد میں منتشر ہو کر مختلف شہروں میں، مختلف جہتوں میں چلی گئی. حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روکے رکھا کہ یہاں پر آپ نے رہنا ہے، کیونکہ اب دارالخلافہ یعنی مدینہ المنورہ اس پر اگر دشمنوں نے اچانک حملہ کر دیا تو پھر کیا ہو، لہذا آپ میرے ساتھ رہے تاکہ دارالحکومت کی حفاظت اور اس کی سیانت ہوتی رہے. تو یہ مقام و مرتبہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا، تمام اصحاب کی اور خلفائے راشدین جتنے بھی ان سب کے نزدیک رہا، لیکن حضرت علی اس احترام کے باوجود کبھی بھی غرور نہیں اور کبھی تکبر نہیں. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی مبارک زندگی سے دیکھیں ہمیں یہ سبق ملتا رہا کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح مرکز نگاہ بنائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکبر اور پیروی اپنے طور پر کوئی بھی یعنی پہلو چھوڑ دے رہے ہیں، کوئی تقیقہ پر گزارش نہ کرے، سنت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے کسی بات کو نظر انداز نہ کرے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی آپ کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ خاص سبق ملتا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ کسی بات کو ٹالا اور نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ کسی عمل کو دیکھا ہو اور اس کے مطابق خود عمل نہ کیا. یہ بڑی بڑی محبت کی بات ہے. اور دیکھیں آپ اس تعلق میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم حضور علیہ السلام کی اطاعت میں مصروف ہیں، اور اسی اطاعت میں مصروفیت کے دوران کہ آپ کے زانوؤں پر سید عالم نبی محتشم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. اب ایسے حالت میں نماز عصر حضرت علی کی فوت، اور حضرت علی کو افسوس تو ہوا کہ نماز نہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جلدی سے کھڑے ہو جائیں یا حضور کے سر کو الگ کر دیں اپنے زانوں سے یا منہ سے بول دیں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں. ایسا نہیں، اطاعت اور یہ وہ علی ہے کہ جن کی کبھی کوئی نماز، زندگی کی کوئی نماز کبھی بھی قضا نہیں دی، اور فرضیت نماز سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی تشریف لاتے تھے کعبہ معظمہ کے صحن میں مطاف میں، تو حضرت علی آئے تو ساتھ میں آ گئے حضرت علی کے ساتھ ساتھ سیدہ فاطمہ جنت فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ، وہ بھی تشریف لے آئی. ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لے آئے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لے آئے. تو اس طرح رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے تو جیسا وضو کر رہے ہیں ویسے یہ سب حضور کے ساتھ کیا کرتے تھے. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، نماز تو شب معراج میں فرض، لیکن اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ المکرمہ میں یہ امام تو فرضیت نماز سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ ان کی زندگی میں کبھی کوئی نماز موت نہیں دی. لیکن اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مصروف ہیں، تو ایسے حالات میں نماز جا رہی ہے تو انہیں نماز کا کتنا زیادہ وہ خیال کے فوراً کھڑے ہو جاتے یا حضور کے سر اقدس کو اپنے رانوں سے زانوں سے ہٹا دیتے. ایسا نہیں کیا، اپنے بالکل ساکت و جانب بیٹھے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے آرام کے دوران سرکاری چشمان مقدس بند کی، تو آپ نے اپنی چشمان مقدس اپنی مبارک نگاہیں کھولی، اور اس کے بعد حضرت علی کے کسی طرح کو دیکھ کر پوچھا کیا بات. حضرت علی نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ میں نے عصر ادا نہیں کی تھی، آپ ادا کر سکتے تھے، میں نہیں کر سکا تھا، اور آپ میرے پاس آ گئے اور میرے زانوں پہ آپ نے سر رکھ دیا، میں بیٹھ ہی رہا ہوں اور اب غروب ہو گیا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیہ انداز میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ، یہ علی تیرے محبوب کی اطاعت میں مصروف، تیرے محبوب کی اطاعت میں علی مصروف تھا، اور علی کی عصر کی نماز جو ہے وہ فوت ہو رہی ہے، لہذا نماز عصر جس وقت پر ادا ہونی چاہیے اسی وقت میں یہ سورج لوٹ آیا، اور یہ اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی انگوشت شہادت آپ کا حکم چلتا ہے، سکہ تو آپ ہی کا چلتا ہے، تو آپ اشارہ کر دیجیے وہ آپ کی اطاعت کرے. علی نے آپ کی اطاعت کی، نماز عصر کو چھوڑا، اب سورج آپ کی اطاعت کرے گا اور علی کی نماز عصر ادا ہوگی اور اپنے وقت پر ادا ہوگا. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اشارہ کیا تو اس اشارے کے نتیجے میں وہ ڈوبا ہوا سورج، اس کی ٹکری جو ہے سورج کا جو ڈایا میٹر ہے، یہ ڈائمیٹر آدھا یا اس سے زائد ڈوب چکا تھا, اس کے ڈوبنے کے عمل میں, غروب ہونے کے عمل میں یا اس کے طلوع ہونے کے عمل میں وقت لگتا ہے. چنانچہ وہ آدھا یا اس سے زیادہ حضرت اسماء بنت حمیص رضی اللہ تعالی انہوں نے اس بات کو بیان کیا, اور ان کے اس بیان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اتنا ڈوب چکا تھا اور ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اندھیرا ہونے والا ہے, تو ہم چراغ جلا رہے تھے, ہم اپنے گھروں میں چراغ جلا رہے تھے, تو اچانک ہم نے دیکھا کہ پھر سے روشنی تیز ہو گئی اور سورج چمک اٹھا اور اتنی بلندی پر آ گیا کہ کیونکہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں نا شہر یا بستی جہاں بھی انسانی آبادی ہو, گھر کے اندر کمرے, تو یہ سب اندھیرے ڈوبنے لگے, تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی بلندی پر آ گیا کہ پہاڑ چمکنے لگے اور وادیاں چمکنے لگی اور گھر کے اندر کمروں میں جو چراغ روشن کر رہے تھے اس کی ضرورت باقی نہیں, اتنا اوپر آ گیا. اور حضرت علی نے نماز ادا کی, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا اہم معجزہ ہے, یہ سورج کے لوٹ آنے کا معاملہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. وعلی حضرت امام احمد رضا فاضل مجدد محدث و محقق بریلوی رحمۃ اللہ تعالی جو فرماتے ہیں, سورج اٹھے پاؤں پلٹے چار اشارے سے ہو چار اندھے نزدیک کے قدرت رسول اللہ. اور یہ جو بات انہوں نے کہی بڑی پیاری بات ہے کہ فرائض جتنے بھی ہیں ہمیں کسی کی وجہ سے ملے, جس ذات سے ملے, ٹھیک ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام, تو ان فرضوں کے بارے میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ بس ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل اصول بندگی اسلام کی. تو حالانکہ بندگی کا وقت یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قیام کیا جاتا, دست بستہ قیام ہوتا, رکوع ہوتا, سجدہ ہوتا, لیکن حضرت علی نے یہ ثابت کیا کہ یہ فرائض ملے تو اسی بارگاہ سے, جب اسی بارگاہ سے ملے ہیں تو پھر کیا, اور اسی بارگاہ کی اطاعت ہو رہی ہے. والا حضرت کہتے ہیں کہ بس ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, یعنی تمام فرائض شاخیں ہیں, اصل الاصول بندگی تاجور کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو تاجور قرار دیا ہے کہ انہی کی بندگی ہے, یعنی ان کی سنت پر عمل کرنا, ان کو اپنے لیے مرکز نگاہ بنانا, ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی زیارت کرنا, حضور کی زیارت کرو یہ بندگی ہے, حضور کے زیارت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے رہو تو یہ بھی بندگی ہے, حضور کا نام لے کر حضور پر درود و سلام کے تحائف کی نچھاور ہو یہ بھی بندگی ہے, تو سب کچھ حضور کی ذات سارا کامل ذات یہ گویا بندگی. اور اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی بار بار وسلم نے یہ فرمایا تھا ایک موقع پر کہ میری جانب سے میرے فرائض کوئی ادا نہیں کر سکتا سوائے علی میرے فرائض میں علی یہ قائم مقام ہو سکتا ہے, اور پھر یہ فرمایا اور میں علی کی طرف سے بھی فرائض ادا کر سکتا ہوں. تو حضرت سیدنا علی مرتضی مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وسلم نے ایک ایسے موقع پر کہ جب حجۃ الوداع سے فارغ ہو گئے اہل یمن بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی شکایت کرتے رہے حضرت علی کے حوالے سے, اور حضور نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا, شکایتیں سنتے رہے. جب واپسی کا ارادہ کیا تو دنیا بھر کے اس وقت کے جو جو مسلمان مختلف جغرافیائی علاقوں سے آئے تھے سب نے جب اجازت مانگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن یا دو دن 16 تاریخ کو اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا دو دن ٹھہر جاؤ، یا 17 کو اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا ایک دن اور ٹھہر جاؤ۔ کل چل جائے میں بھی یہاں سے میں مدینۃ المنورہ کے لیے نکلوں گا، جو راستے میں مختلف شہروں کی شاہراہ ہے، اس شاہراہ سے سب لوگ اپنے اپنے علاقے کو چلے جانا، میں مدینۃ المنورہ چلا جاؤں گا۔ تو سب رک گئے، پھر یہ حاجیوں کا قافلہ، اصحاب رسول کا قافلہ، یہ حدیبیہ سے آگے ایک مقام جوفا ہے وہاں تک پہنچا۔ وہاں پر قریب میں ایک جگہ پانی کا ایک جوہر تھا، اور وہاں پر دشت جبل میں جو کچھ لوگ رہتے تھے یا جو جانور وغیرہ رہا کرتے تھے تو اس پانی کی جوہر پر آ کر سیراب ہوتے تھے۔ حضور نے وہاں قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے دوران پھر اہل یمن نے کہ اب ہمیں تو اپنے یمن چلے جانا ہے، تو وہ حضرت علی کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ میں تمہاری بات سن چکا ہوں، اور جب بار بار اس کی تکرار نہ کرو۔ اور پھر اس موقع پر قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ جو پہلے نازل ہو چکی تھی وہ دوبارہ نازل ہو چکی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کچھ بھی تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کا ابلاغ کرو، اس کی تبلیغ کرو۔ بلغ ما انزل الیک، اے محمود جو کچھ تم پر نازل کیا گیا۔ تو یہ آیت پہلے بھی نازل ہو چکی تھی لیکن یہ دوبارہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت دوبارہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے آپ نے شکایت کرنے والوں کو یہ فرمایا کہ علی کی شکایت کبھی نہ کیا کرو، اس لیے کہ میں علی سے راضی ہوں، اور میرے راضی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے۔ تو علی کی شکایت کر کے اپنے ایمان کو مجروح نہ کرو، ایمان جو کامل ایمان ہے وہ کامل ایمان پر بھی اگر علی کی شکایت ہو تو وہ ایمان پر دار آ جائے۔ اب بتا اپنے ایمان کو مجروح نہ کرو۔ اور پھر اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من من کو مولا ہو فہذا علی مولا، حضرت علی کو کھڑا کیا، اور اس کے بعد حضور خود بھی کھڑے ہیں، اور حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہاتھوں کو بلند کیا، اور بلند کر کے فرما رہے ہیں کہ من من کو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کسی کا مددگار ہوں تو اس کے مددگار یہ علی ہے۔ آزاد اس میں اشارہ ہے، اور یہ اشارہ حضرت علی کی ذات کی طرف ہے، فہذا علی مولا، میں جس کا مددگار ہوں تو بس یہ علی ہے اس کا مددگار۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ دیکھیے اسماء حسنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں صرف علی ہے، تو ممکن ہے کہ کوئی اس کا ترجمہ یہ کرتا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میں جس کی مدد کروں گا اللہ اس کی مدد کرے گا، بات تو یہ بھی ٹھیک ہے مضمون کے اعتبار، تو اس کے مفہوم کے اعتبار سے یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن حضور نے وضاحت فرمائی کہ فہذا علی مولا، میں جس کا مددگار ہوں اس کے مددگار یہ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے حضرت جابر نے نقل کیا ہے حدیث شریف کو، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر اپنی جگہ پر جہاں بیٹھے تھے وہاں سے کھڑے ہوئے بغیر، یعنی اس طرح بیٹھے تھے جیسے دونوں پیر کھڑے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اکڑو بیٹھے ہوئے تو اسی طرح اکڑو چلتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ، اور قریب آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت علی کے دونوں کھڑے تھے، تو ان دونوں کے پائے اقدس سے لپٹ گئے اور لپٹ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی گواہ ہے اور یہ مجمع بھی گواہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ علی جو ہے وہ اس امت کا مولا ہے، مددگار ہے، تو یہ سب گواہ ہے کہ میں نے علی کو اپنا مولا بنایا، میں نے علی کو اپنا مولا بنایا، میں نے علی کو اپنا مولا بنایا۔ ایک روایت میں ایک بار ہے جملہ، اور دوسری روایت میں حضرت عمر نے تین مرتبہ کہا کہ میں نے علی کو اپنا مولا بنایا، میں نے علی کو اپنا مولا بنایا، میں نے علی کو اپنا مولا بنایا۔ اس سے محبت کا بھی اندازہ تھا، یعنی صحابہ اکرام اور اہل بیت کے اطہار میں بڑی محبت رہی، ایسا نہیں کہ یہ جانبین ایک دوسرے سے دور رہتے ہو یا الگ رہتے ہو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کریم کی یہ محبت ہی تو ہے کہ جب خیبر میں آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بھیجا مراقبہ، یہودیوں کا ایک بہت ہی خطرناک نہایت جنگجو اور بہت ہی طاقتور پہلوان تھا مراقبہ، بعض لوگ اس کا تلفظ مرحب کرتے ہیں، یہ مرحب نہیں ہے مراقبہ۔ تو یہ یہودیوں کا یہ خطہ تھا خیبر، اور آج بھی وہاں اس کے آثار ملتے ہیں، مدینہ المنورہ کے انتہائی شمال کی جگہ، یعنی مدینہ المنورہ میں آپ جب نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کا رخ جنوب کی طرف ہوتا ہے، قبلے کی جانب سے، تو مدینے سے مکہ جنوب کی طرف ساؤتھ ڈائریکشن میں، تو اگر قبلے کو پیٹ کر کے مدینے میں سفر کیا جائے تو آپ نارتھ ڈائریکشن میں سفر کریں گے شمال کی طرف، تو اس ڈائریکشن میں تقریباً 200 میل کے فاصلے پر خیبر کی وادی آئے گی، اور خیبر کی وادی سے آگے گزر جائے تو ملک شام کی سرحد آ جائے گی، تو وہاں آج بھی آثار ہیں، میں نے الحمدللہ اس کی زیارت کی ہے، وہاں قلعے کے آثار آج بھی موجود ہیں، اور اس دروازے کے کچھ حصے جو حضرت علی نے کھیڑ دیا تھا دروازہ، تو اس دروازے کے کچھ حصے وہ بھی موجود ہیں، موسیقہ ہو گئے لیکن موجود ہے، یعنی لکڑی کے کچھ تختے، تو ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ دروازہ کتنا وزنی ہوگا، تختے بڑے بھاری ہیں، اور یہ ایک پہاڑی ٹیلا ہے، مگر یہ ٹیلا ایک دیوار کی مانی ہے، اور اوپر سے مستطح ہے، ٹیلے نوکدار ہوتے ہیں، یہ نوکدار نہیں تھا، اسی لیے اس کے اوپر انہوں نے ٹیلا بنا کر پورا اپنا شہر بسایا ہوا یہودیوں نے۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کریم کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ کل میں پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی نے فتح و نصرت رکھی ہے اسی کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع کو دیکھا، حضرت علی نظر نہیں آ رہے تھے، تو کہا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ علی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں جاڑا لگ رہا ہے، سردی لگ رہی ہے، اور وہ وہاں خیبر کا ارادہ جو ہے ٹھنڈا ارادہ ہے، مدینہ المنورہ کی قدر مکرمہ کے مقابلے میں ٹھنڈا ہوتا ہے موسم کے اعتبار سے، تو خیبر بھی بہت زیادہ ٹھنڈا ارادہ ہے، تو حضرت علی کو جاڑے سے بخار آ گیا، تو حرارت بھی تھی، یعنی جسم سے تپ رہا تھا، بخار کی گرمی تھی اور سردی بھی لگ رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اپنے خیمے میں کا بلا لا کے، اب جیسی بات ہوا تو فوراً حضرت لے آیا، یہ بھی تھا ورنہ یہ کہہ لیتے کہ میں ابھی نہیں آ سکتا، میں کچھ دیر کے بعد آؤں گا، ابھی مجھے سردی لگ رہی تھی، نہیں فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی پرچم لے لو، حضرت علی نے پرچم لے لیا، حضور نے فرمایا کہ ابھی تم کو جانا ہے اور یہ قلعہ جو پتا نہیں ہو رہا اس کو تم نے فتح کرنا، میں نے یہ تم کو دیا اور تلوار بھی اللہ فرمائی اپنی جانب سے اور کہا کہ تیاری کر لو اور چلے جاؤ، کوئی پس و پیش نہیں، کوئی جیون و چرا نہیں، ورنہ درد درد کر سکتے تھے کہ مجھے بیمار ہو رہا ہے میں ابھی نہیں جا سکتا، یا کسی اور صحابی کو بھیج دیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کچھ دے کر اس کے بعد کہا کہ علی قریب آؤ، حضرت علی کو قریب بلایا اور سینے پر اپنا دست اقدس رکھا اور اس کے بعد دعا دعا یہ کہ اے اللہ علی کو موسم کے سرد و گرم سے مستثنا کر دے، مستثنا کر دے، اور پھر یہ دعا کی کہ اللہ میں نے اس کو جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری میں علی کو کامیابی اور کامرانیہ عطا فرما، اور حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف دی، آنسو میں چشم ہو رہا تھا تو اپنا لعاب دہن آنکھوں کو لگایا اور اس کے بعد اپنا لعاب دہن جو ہے حضرت علی کو عطا بھی فرمایا، ان کی زبان پر اپنی زبان رکھی اور حضرت علی نے اس زبان کو چوسا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں کہ میں واقعی موسم کے سرد و گرم سے آزاد، یعنی مجھے گرمی میں گرمی نہیں لگتی تھی چاہے میں کمبل اوڑھ لوں، اور سردی میں مجھے سردی نہیں لگتی تھی چاہے میں ٹھنڈے پانی سے نہا لوں، حضور نے فرمایا تھا، تو اب موسم کا سرد اور گرم ہونا، گرمی اور سردی سے مستثنا ہونا، یہ حضرت علی کو حضور کی طرف سے ایک کمال عطا ہو گیا۔ پھر حضرت علی گئے حضرت کے لیے، اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند سواروں کا دستہ بھی حضرت علی کے ساتھ آتا تھا، کہہ لیے ان کے ساتھ لے گئے تو وہ حضرت علی کے ساتھ چلنے لگے، حضرت علی کا پیچھے رہو، جب تمہاری ضرورت ہوگی تو پھر تم کام کرنا، پیچھے رہو، پیچھے چلتے پیچھے چلتے رہے۔ اب کسی اونچائی پر کسی رینک پر چڑھنا، ٹھیک ہے نا، مان راستہ یہودی بھی اونچائی پر ہے، حضرت علی نیچے ہیں، اب اس پر چڑھ رہے ہیں اور وہاں سے تیر آ رہا ہے نا، تیر اندازوں کا پورا بڑا دستہ قلعے کی دیوار کے اوپر بیٹھا ہے اور مختلف اطراف سے تیر آ رہا ہے، تو اوپر سے جب کوئی چیز چلتی ہے نا تو نیچے کی طرف نشے کی طرف بڑی تیزی سے آ جاتا ہے، بہت تیز آتا ہے اور وہ تیر کو فورس کے ساتھ آ رہا ہے، کمان کے اوپر چڑھا کر کے دے کے جا رہا ہے، تو بڑی تیزی سے آ رہا ہے، اور یہ حیرت انگیز بات ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے یہ روایت ملتی ہے کہ جو بھی تیر آیا تو حضرت علی کی باقاعدہ قریب یا جسم پر لگتا ہوا محسوس ہوا، لیکن تیر کا آگے کا حصہ جو ہوتا ہے اس کا پھل، تیر کا جو پھل ہوتا ہے وہ دو رخ لیے ہوئے ہوتا ہے اور دونوں رخ پر دھار ہوتی ہے، آگے دو ہوتی ہے، لیکن وہ صحابہ کہتے ہیں کہ لگتا ہوا لگا، حضرت علی کے سینے پہ لگا، کندھے پہ لگا، سر پہ لگا، چہرے پہ لگا، لیکن اس کا پھل مڑ کر وہیں گر گیا، ایسا معلوم ہوا جیسے کسی لوہے سے ٹکرایا اور گر گیا، حضرت علی کو کوئی غلط نہیں کسی قسم سے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا تھا کہ یہ فتح تمہارے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی مسلمان، تو اب اوپر کی طرف بڑھتے چلے جا اور وہاں پہنچ کر مرحب جو پہلوان، وہ جنگجو پہلوان یہودیوں کا بڑا سردار، اس سے مقابلہ ہوا، وہ بہت قدامت تھا، حضرت علی ایک انسانی جسم کے قد کے اعتبار سے اسے آپ بھی زمانہ نارمل کہہ سکتے ہیں، لیکن جب جو اتنا دعویٰ ہو تو اس کے مقابلے میں وہ ذرا کم تھا. جیسے حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا بڑا خطا تھا, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی قد آور سے تھے, حضرت عبداللہ ابن مسعود قد آور سے تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص قد آور سے تھے. تو ایسے قد آور لوگوں میں حضرت علی کا قد پستہ تھا, تو مراحب بڑا طاقتور بھی تھا, قد آور تھا, بہت موٹا بھی تھا, حضرت علی کے مقابلے میں دبلے پتلے تھے اور زیادہ قد آور نہیں تھے, پستہ قد تھے. لیکن جب اس سے مقابلہ ہوا ہے تو حضرت علی نے اسے زیادہ تحفہ نہیں دیا, ایک ہی بار میں اس کو نیچے گرا دیا, ایک ہی بار میں نیچے گرا دیا. اور اس کے بعد یہ فاتح کا انداز بھی ہوتا ہے کہ جس مقصد سے وہ لے کر کے چلتے ہیں وہ مقصد حاصل ہو جائے تو اس مقصد کے حاصل ہو جانے پر وہ اظہار کرتے ہیں. اب جیسا کسی کا سر ہو گیا تو اس کا اظہار کرتا ہے. یہ حضرت علی کا سر, حضرت علی نے تکبیر یہ نعرہ بلند فرمایا اس موقع پر, دوسرے لوگوں کو وہ شور اور گل مچائیں گے, ٹھیک ہے نا, اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کے عجیب و غریب اسی کی آوازیں نکالیں گے. لیکن حضرت علی نے تکبیر کے نعرے بلند فرمائے, اور تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہوئے حضرت علی نے جو حضور نے پرچم عطا کیا تھا, تو وہ پرچم حضور نے جب دیا تو اپنے داہنے ہاتھ سے دیا اور حضرت علی نے داہنے ہاتھ میں لیا. لیکن میں بڑا اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں, دائیں ہاتھ سے لینا اور دینا چاہیے, اسی میں برکت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پیسوں کا لین دین, سامان کا لین دین, کسی بھی چیز کا لین دین, کیونکہ آپ حضرات بچے نوجوان سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں احتکاب میں, تو یہ بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. آپ اگر سبزی لے رہے ہیں, اگر آپ مٹھائی کی دکان پر مٹھائی لے رہے ہیں, اگر آپ پھل خرید رہے ہیں, یا گھر کے اندر ماں باپ سے کوئی چیز لے رہے ہیں یا ان کو کوئی چیز دے رہے ہیں, تو کبھی بھی بائیں ہاتھ سے نہ دے نہ بائیں ہاتھ سے دے, دائیں ہاتھ سے دیا کرے اور دائیں ہاتھ سے دیا کرے, اس کی عادت رکھے. تو حضور علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے, تو حضور تو کبھی خلاف ورزی نہیں کریں گے. تو حضور نے اپنے داہنے ہاتھ سے پرچم دیا, حضرت علی نے داہنے ہاتھ سے پرچم دیا, پرچم کو بدلا نہیں ہے, دائیں سے بائیں میں نہیں لیا, تلوار بائیں ہاتھ میں رکھی, ٹھیک ہے نا. اسلام کا پرچم دائیں ہاتھ میں رکھا, تلوار بائیں ہاتھ میں رکھی, اور اسی بائیں ہاتھ سے ہی مرحب پہلوان کو پچھاڑ دیا اور نیچے گرا دیا. لوگ کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں طاقت کم ہوتی ہے, دائیں میں زیادہ ہوتی ہے, دیکھیے حضرت علی کی ذات سے پتہ چلتا ہے. تو جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سارا اہتمام کیا اور دروازہ بھی اکھاڑ دیا, تو حضرت علی نے عرض کیا تھا کہ میں نے ربانی قوت سے یہ سارا کام کیا تھا, کیونکہ پتہ نہیں وہ قوتیں کہاں سے میرے اندر سمٹ مٹ کے آ گئی تھی. جب حضور علیہ السلام نے مجھ کو روانہ کیا تھا تو میرے اندر ایمان اس کی طرح جیسے بجلی کوندتی ہے اور کڑکتی ہے نا, جب ایسا لگتا ہے جب بارش ہو رہی ہو بڑی تیز اور بجلی چمک رہی ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اندر جو ہے ایمانی قوت اسی طرح یعنی تڑپ رہی تھی, تڑپ رہی تھی میرے اندر وجود کیا, اور یہ ربانی قوتیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمائی تھی. اور میں نے اسی لیے جب جب مرحبا کو پچھاڑ دیا اور اس کے بعد اسلام کا پرچم اس دروازے کی چوکھٹ کے چٹان پر گاڑ دی, اور پھر وہ دروازہ جو ہے اس کو میں نے اکھاڑ دیا, جیسے کئی لوگ مل مل کر کھولتے اور بند کرتے تھے. حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اٹھایا دروازہ اور ایک ہاتھ سے اٹھا کر کے اس کو نیچے پٹک دیا, اور اسی چوکھٹ کی جو چٹان تھی جس میں دروازے کی چوکٹ ہوتی ہے، دروازے کی موٹی پلی رکھی جاتی ہے اور اس میں صرف پلے لگائے جاتے ہیں، تو اس میں چٹان کے اندر پرچم کو گاڑا، بڑی بات، پرچم جو کسی لکڑی کے دستے میں ہوتا ہے تو لکڑی جو ہے وہ نرم زمین میں تو چلے گاڑی جا سکتی ہے، لیکن کسی چٹان پہ کیسے گاڑ دی جائے گی؟ تو حضرت علی نے یہ کمال دکھایا۔ اب جو عرض کر رہا تھا کہ یہ صحابہ اور اہل بیت کرام کے درمیان کی محبت کی بات دیکھ لیا، کہ یہ محبت ہی تھی کہ جب ایک مرتبہ حضرت علی وضو فرما رہے تھے تو ایک یہودی نے حضرت علی کو آ کر، وہ علم نجوم کمایا ہے، اس نے آ کر کے چیلنج کر دیا حضرت علی کے خیبر والے باپ، اس نے کہا کہ علی وہ تمہارا کوئی کمال تھوڑی تھا، تم نے دروازے کو پھاڑ دیا اور تم نے جھنڈا چٹان میں گاڑ دیا، میں نے حساب لگایا تھا وہ ساعت ایسی تھی، وہ گھڑی ایسی تھی کہ جب دنیا کی ہر کوس شے نرم ہو جاتی اور تمہیں اس کا پتہ تھا، اس لیے تم نے اس سے فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا کر کے گویا تم نے یہ کام کر دکھایا جو کہ تمہارے کارنامے کا اور تمہارے کمال کا حصہ بن گیا۔ یہ یہودی کہہ رہا ہے، چیلنج کر رہا تھا یہودی اس طریقے سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی وہ بھی قریب کھڑے تھے، حضرت علی نے جب یہ سنا مزاج میں برہمی آ گئی، وہ وضو فرما رہے تھے اور ایک پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں مسواک، تو بس فوراً آپ نے مسواک کو مٹھی میں دبایا اور جس پتھر پر بیٹھے تھے اسی پتھر میں مسواک کو گاڑ دیا، اسی وقت گاڑ دیا۔ وہ یہودی جو ہے یہ دیکھ کر فوراً پھر حساب کتاب کرانے بیٹھ گئے، علم نجوم کا ماہر آیا، کہنے لگا علی اب بھی وہی ٹائم آ گیا کہ ہر دوست چیز نرم ہو گئی میرے گئی میرے مطابق، اور تم نے جو ہے اس میں اس کو گاڑ دیا اور دیکھو تمہارے پیروں کا نشان بھی پڑ گیا اس پتھر پر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی وہ دیکھ رہے تھے قریب آئے، اس یہودی ماہر علم نجوم اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو دھکا دیا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ تو حساب کرتا ہی رہ جائے گا، تجھے میں بتا دوں اللہ تبارک و تعالی نے وقت علی کے ہاتھ سے دے دیا، تیرے حساب سے وہ وقت آئے گا کہ جب ٹھوس اشیاء نرم پڑ جاتی ہے اور علی کے ہاتھ میں وہ وقت ہے، وہ جب چاہے گا ایسا کر کے دکھا دے، جب چاہے گا ایسا کر کے یا تو دیکھیں نا، یہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کی وہ شان اور ان کی وہ عظمت ہے کہ جسے صحابہ کرام مشاہدہ کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی کا ایک بڑا کمال یہ بھی ہے، ایک تو دیکھیے وہ نماز کے حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں، میں یہاں عرض کر دوں سورہ فتح کے آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے کہ وہ جب یقون فضل من اللہ و رضوان، اور اس خاص صفت کو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یعنی ان کی یہ خوبیاں جو ہیں وہ کیا ہے کہ قرآن میں جو بیان ہو رہی ہے اب اس سے پہلے یہ تورات اور انجیل میں بھی بیان ہو چکی، ٹھیک ہے نا، یہ وہ مسلسل آئے ہیں مقدسہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ تو حضور علیہ السلام السلام کے تمام صحابہ کی شان اپنی جگہ، لیکن یہ جو آخری حصہ ہے مفسرین کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ حضرت علی کی شان ہے، اور حضرت علی نماز ادا کر رہے تھے تو نماز کی ادائیگی کے دوران ایک سائل مسجد کے دروازے پر آ کر سوال کرنے لگا، حضرت علی کو اس نے دیکھا تو اسے معلوم ہے کہ حضرت علی سے جو سوال کرے پورا ہوتا ہے، اور حضرت علی کی بات اس نے سوال کر دروازے پر حضرت اس وقت رکوع میں گئے ہوئے تھے. تو آپ دیکھیے رکوع میں گئے تو وہ آپ کی مبارک انگوشتری انگوٹھی جو عام حالات میں کبھی بھی حضرت علی کی انگلی سے بغیر جد و جہد کے اترتی ہی نہیں تھی. کیسے بابا اترتی نہیں چاہتی تھی اسے باقاعدہ کوشش کر کے اتارا جائے دوسرے وقت نہیں اترتی. تو رکوع کی حالت میں وہ انگوشتری وہ انگوٹھی اب خود یا تو وہ پھیل گئی اس کا ڈائمیٹر بڑا ہو گیا یا حضرت علی کی انگلی سے اکڑ گئی وہ آپ کی انگلی مبارکہ سے نکل کر جیسے پہیا لڑکتا ہے ایسی وہ لڑکتی ہوئی سیدھا مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچی اور وہاں پہنچی وہ سائل اس کو مل گئی. یعنی یہ بڑی اہم بات ہے کہ دروازے پر سے سائل کی آواز نہیں تھی, قریب آ کر بھی آواز نہیں دی تھی, مسجد کا احترام اپنی جگہ کہ مسجد میں اپنے کسی ذاتی غرض کا سوال نہیں کیا جا سکتا تو وہ اپنی جگہ پر اور وہ سائل تک پہنچنا اس انگوٹھی کا یہ بھی بڑی اہم بات ہے. جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تراہ رکعان سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یعنی ان کو رکوع اور سجود کی حالت دیکھو گے تو ایک تو یہ رکوع سجود کر کے اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں مگر ایک وہ فضل بھی ہے کہ جس کی کے لیے جستجو رہتی ہے جستجو رہتی ہے. ابتغاء کا معنی جستجو کرنا جستجو رہتی ہے اور اب یہ جستجو تھی اس نے سوال کیا سوال کا جواب دینے میں فضل تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کمال عطا ہوگا اجر عطا کیا جاتا تو اب وہ اجر عطا کرنے کے لیے اگر انتظار کیا جاتا نماز کے ختم ہونے کا تو سائل ہی چلا جاتا مایوس ہو کر اور یہ عمل از خود اگر کرتے کہ انگوشتری کو انگلی سے اتارتے تو عمل کثیر ہوتا جو نماز کے لیے مکروہات میں شمار کیا جاتا. تو یعنی فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یعنی ایسا ہے کہ ہم اجر کو تلاش کریں گے لیکن اجر جو ہے وہ حضرت علی کو تلاش کرتا ہے. ہم اللہ کے فضل کو تلاش کریں گے لیکن فضل خدا مندی خود حضرت علی کو تلاش کریں گے. تو اس بنیاد پر وہ حضرت علی کی یعنی انگشت مبارک سے آپ کی انگلی سے وہ انگوٹھی دکھی اور سائل تک پہنچی اور سائل نے سمجھ لیا کہ یہ میرے لیے ہے اور اس نے اسے اٹھا. تو یہ کتنا زبردست اور اہم معاملہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز میں حضرت علی کی جو مشغولیت تھی اس کے اندر خشوع و خضوع کی بڑی کیفیت ہوتی تھی. اسی وجہ سے ایک تیر جو آپ کی پنڈلی مبارکہ میں لگ گیا حالت نماز میں نکالا گیا تو حضرت علی کو تکلیف نہیں ہوئی نماز کی حالت. یہ خشوع و خضوع کی بات اور ایسی نماز آپ جب بھی ادا کرتے تھے تو نماز کا وقت جب بھی شروع ہو جائے تو اول وقت نماز ادا کرتے تھے. یہ حضرت علی کی خاص شان تھی اور انفرادیت. تو ایک مرتبہ منافقوں نے اور یہودیوں نے مل کر ایک ساتھ انہوں نے کہا کہ علی یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں فضیلت والے وقت میں نماز پڑھتا ہوں اول وقت میں نماز پڑھتا ہوں اور حضرت علی یہ بھی کہتے ہیں کہ سلونی مجھ سے پوچھ لو پوچھ لو. تو ایسا کرتے ہیں ان کو اس نظام الاوقات میں الجھائیں کہ ان کی نماز میں تاخیر ہو جائے اور جب نماز میں تاخیر ہونے لگے گی تو اگر یہ نماز کی فکر کریں گے تو ہمارے سوال کا جواب نہیں دیں گے تو ہم کہیں گے کہ ایسے ہی آپ اعلان کرتے ہیں سلونی سلونی پوچھ لو پوچھ لو میں تمہیں فوراً جواب دوں گا پوچھ لو فوراً جواب دوں گا تو یہ فوراً جواب نہیں دیں گے تو ہم تانا دیں گے. اور اگر انہوں نے نماز میں تاخیر کر دی اور ہمارا جواب دے دیا تو ہم کہیں گے کہ کہاں گیا وہ دعویٰ کہ فضیلت والے وقت میں نماز پڑھنے کا تو آپ اپنے وقت جیسے شروع ہوتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یہ سادہ انہوں نے تیار کیا سوال بھی بڑا لمبا چوڑا ہوا ہے اور کہنے لگے جیسے ہی حضرت علی کو دیکھا کہ نماز کی تیاری آ جائے جیسے ہی دیکھا کہ بس یہ تکبیر تحریمہ کہنے والے تو بس فوراً آ کر کہنے لگے کہ علی ایک مسئلہ ہے اس کا جواب دے دیجیے پوچھو کیا مسئلہ ہے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ نے زمین میں بھی رکھی ہے فضا میں بھی رکھی ہے سمندر میں بھی رکھی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سمندری مخلوق میں کون انڈا دیتے ہیں کون بچہ دیتے ہیں آپ یہ بتا دیجیے کہ اس کی بنا دیجیے اور زمین پر کون انڈا دیتے ہیں کون بچہ دیتے ہیں اس کی لسٹ بنا دیجیے اور فضا میں جو مخلوق ہے یعنی پرندے وغیرہ ان میں سے کون انڈا دیتے ہیں کون بچہ دیتے ہیں اس کی بھی ایک لسٹ بنانا چاہیے تو اب انہوں نے تو بڑا کلیئر کیا تھا کہ لسٹ بنے گی تو لمبا چوڑا ٹائم لگے گا نماز اول وقت میں کیا نماز فضا ہی ہو جائے گی ان کی تو سازش یہ تھی حضرت علی نے ان کے سوال کو سنا اور سننے کے بعد یہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک بڑا آسان سا جواب دیتا ہوں سوال تو تمہارا طویل ہے لیکن جواب بہت ہی مختصر ہے حکمت سے بھرا جواب فرمایا میں مختصر جواب دیتا ہوں دو لفظوں میں صرف انہوں نے کہا کہ فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی مخلوق کو غور سے دیکھو جس مخلوق کے کان باہر کی طرف ہیں یہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان اندر کی طرف ہیں یہ انڈا دیتے ہیں یہ کہہ کر آپ نے فرمایا یہ صرف تم بنا دو اللہ اکبر اور اپنی نماز شروع کر دو لیکن یہ کمال ہے یہ کمال ہے مولا کائنات جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ عطا ہوا کہ نماز بھی اپنے وقت پر ادا ہو گئی اور ان کے سوالوں کا جواب بھی آپ نے دے دیا حضور علیہ السلام نے خود ایک مرتبہ حضرت علی کے لیے یہ بات فرمائی تھی کہ علی تمہارے مددگار ہیں تو علی کو اس طرح ندا دیا کرو کہ ناز علی مظہر الاجاد تجدہ اولن لکا فی النوائب کل ام و ام سیجلی بی عظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ جل جلالہ و بی نبوتک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ بھی ولایت کا یا علی یا علی ادرکنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تعلیم فرمائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہے وقت جو مجھے دیا گیا تھا وہ تو پورا ہی نہیں بلکہ میں آگے نکل گیا ہوں اور یقیناً حضرت علی کی شان ایسی آپ کا مقام مرتبہ ایسا کہ جس پر جتنا بھی گفتگو کی جائے بار بار ہوتی ہے ہر سال ہوتی ہے لیکن کبھی بھی کوئی تشنا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سیراب ہو گیا کوئی علم کا پیاسا یہ کہے کہ بس میری ضرورت پوری ہو گئی میں فضائل علی کو سمجھ گیا میں مناقب علی کو سمجھ گیا ایسا نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے بہت سے منافق حضور علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ علی وہ ہے کہ جس کی فضیلت کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنا ظاہر فرمایا ہے اس سے زیادہ روز آخرت میں فضیلت ظاہر ہوگی اور علی کی فضیلت کو دیکھنا ہو تو میرے پاس روز کوثر پہ آ جانا علی کی فضیلت کو دیکھنا ہو تو داروغہ جنت رضوان کے پاس چلے جانا وہاں جا کر کے علی کے اختیارات کو دیکھنا کہ حضور علیہ السلام والسلام کہ علی کے اختیارات حضور علیہ السلام والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرے پاس آنے والا جو ہے جب آئے گا پیاسا روزے آخرت تو میں اس کو سیراب کروں گا اپنے یعنی کوثر کے جام اس کو میں عطا کروں گا لیکن یہ جام کسی کو بھی یعنی اگر کوئی آ گیا ڈائریکٹ آ جاتے ہیں بعض لوگ آتے ہیں گلاس لے کر آ جاتے ہیں کسی کے پاس جب ہو تو کوئی گلاس لے لیتا ہے کہ یہ گلاس بھر دیجیے تو جب سے گلاس میں پانی بھر دیا اور کوئی ایسی آواز دیتا ہے کہ بھائی پانی پلانے والے ہم کو پانی پلا دو حضور علیہ السلام والسلام نے جو فرمایا میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں فرمایا کہ میرے کوثر پر جمع ہونے والے پیاسوں کے لیے جو پیالے ہوں گے وہ پیالے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے، جو ستارے چمکتے ان کی تعداد سے زیادہ ہوں گے، اور یہ پیالے اسی کو ملیں گے جس کو کوثر کا جام ملے گا، اور یہ پیالہ ہر مومن کے ہاتھ میں علی عطا فرمائیں گے، علی عطا فرمائیں گے، حضرت علی دیں گے تو گویا ایک لائن لگے گی حضرت علی کی طرف کہ حضرت علی سے پیالہ لے جائے، اور پھر پیالہ لینے کے بعد دوسری لائن لگے گی آپ آئے تو جہاں کی طرف کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پیالے کو لے جائے، ایسا مقام مرتبہ. تو یہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی محبت جو ہونی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کے دل میں علی کی محبت نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی فرمایا کہ جو علی کو دوست رکھتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت ہوگی تو پھر علی کا بغض یا میرے دوسرے اصحاب کا بغض یہ جمع نہیں ہو سکتا. اور خود حضرت علی نے بھی یہ بات فرمائی ہے، فرمایا جب ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتفاق سے حضور کے کاشانے اقدس پر ایک ہی وقت میں دونوں حاضر ہو گئے، تو دستک دینے کے ارادے سے حضرت ابوبکر آگے بڑھے تو حضرت علی کو دیکھا تو رک گئے اور کہنے لگے آپ کا پہلا نام ہے، آپ دستک دیجیے. تو حضرت علی نے یہ فرمایا کہ میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، کہ حق آیا اور حق کے ساتھ حق کی تصدیق کرنے والا بھی آیا، میں اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں. تو حضرت ابوبکر نے یہ کہا کہ مگر میں اس سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے لیے حضور نے یہ فرمایا خیبر والے دن کہ آج کامل ایمان مکمل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے، مکمل ایمان مکمل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. تو پھر حضرت علی نے کہا کہ میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں جس کے لیے میں نے خود سنا کہ حضور نے فرمایا کہ ابوبکر کا سینہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سینے جیسا ہے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں تم سے آگے کیسے بڑھوں کہ میں نے تمہارے بارے میں حضور علیہ السلام سے یہ سنا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. تو اس طرح دونوں ایک دوسرے کی فضیلتوں کو بڑی دیر تک بیان کرتے رہے، بڑی دیر تک بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہ آ گئے. حضور علیہ السلام نے خود اپنے کاشانے اقدس کا دروازہ کھول دیا، اور پھر اس کے بعد جب حضور نے دروازہ کھول دیا تو حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر آپ دروازہ خود نہ کھولتے تو آج علی کی خوبیاں ابوبکر بیان کرتے رہتے اور ابوبکر کی خوبیاں علی بیان کرتے رہتے، اور لکھنے والے دفتر کے دفتر بھر لیتے، لیکن نہ علی کی خوبیاں ختم ہوتی اور نہ ابوبکر کی خوبیاں ختم ہوتی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تمام فرشتے جو ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی جو تسبیحات میں مصروف عمل تھے وہ سب اپنے کاموں کو چھوڑ کر علی کی اور ابوبکر کی باتیں سننے میں لگ گئے. تو یہ مقام مرتبہ تیسرا یہ دوسرے کی عظمتوں کو بھی جانتے ہیں، اور ان کے درمیان بڑا مثالی پیار اور مثالی محبت بھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی محبت پر سمجھنے کی توفیق دے. حضرت علی نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ جب جب حضرت ابوبکر نے یہ کہا کہ علی تمہاری اجازت کے بغیر تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو حضرت علی نے جواب میں یہ فرمایا کہ مجھے مگر ہدایت مل چکی ہے کہ حضرات شیخین یعنی اے ابوبکر تمہاری اور عمر فاروق اعظم کی محبت جس کے دل میں نہیں ہوگی میں اس کو جنت میں داخل ہونے کا لائسنس دوں گا ہی نہیں، اس کو گیٹ پاس ملے گا ہی نہیں. اب آپ سمجھ لیجیے، یعنی جس کے دل میں حضرات شیخین کی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جس کے دل میں ہے اسی کے لیے جنت کا گیٹ پاس ہے, اور یہ گیٹ پاس کون دے گا؟ یہ حضرت علی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آپ کا بیٹھنا یہ کسی شب ہے, اس کا قبول و منظور فرمائے, اور حضرت سیدنا مولا کائنات کے کوئی برکات سے ہمیں اور آپ کو سب سے متمتع فرمائے. آمین یا رب العالمین. بھی چاہیے سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم والصلاۃ والسلام اجمعین. وما علینا الا البلاغ.